جمعرات 16 جون، سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ تورخم سرحدی چوکی کی تعمیر پر پاک افغان سیکیورٹی دستوں کے درمیان مسلح تصادم کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے بارے میں سابق افغان صدر حامد کرزئی کہتے ہیں،
پاکستان کی طرف سے افغانستان کی طرف جو تشدد ہو رہی ہے اور افغانستان کی ان کی آمد آمد ہو رہی ہے، وہاں سے پاکستان سے یہ بند ہو جائے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تورخم بارڈر پر سیز فائر پر اتفاق ہوا، جس کے بعد دونوں ممالک کو بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر زخیوال کا کہنا ہے کہ اس وقت تک سرحد پر گیٹ کی تعمیر معطل رکھنے پر اتفاق ہوا تھا۔ شمائلہ جعفری۔
افغان سفیر کے مطابق انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو ایک پیغام بھیجا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ نہ صرف توقع کے برعکس کام کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان نے ایسی خبریں عام کی ہیں کہ تورخم پر دوبارہ کام کا آغاز افغان سفیر سے کی گئی ملاقات میں اتفاق کے بعد کیا جا رہا ہے، جس کو وہ وضاحت کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ان کے سفیر رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، اور وہ اس بارے میں تمام تفصیل کو عام کریں گے، جس کی ذمہ داری راحیل شریف پر ہوگی۔
ادھر پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ تورخم سرحد پر گیٹ کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے اور اس نے کسی باہمی معاہدے یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز،
دونوں ممالک کے متعلقہ حکام کے درمیان گزشتہ ایک سال میں کئی بار اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان ٹریفک کی روانی جاری رکھتے ہوئے اپنی حدود میں گیٹ کی تعمیر کا کام جاری رکھے گا۔ ہم اس سمجھوتے پر قائم ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنی حدود میں کسی بھی قسم کا تعمیری کام شروع کرنا حکومت پاکستان کا استحقاق ہے، اور ایسے کسی بھی کام پر دو طرفہ معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی پابندی نہیں ہے۔
متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری جنگ میں اس کے اہلکاروں کی شرکت اب ختم ہو گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر۔
حکومتی وزیر انور گرگاش کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کا کردار اب یمن کے آزاد ہو جانے والے علاقوں میں لوگوں کی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے فوجی اتحاد کا سب سے اہم رکن ہے، جو 15 ماہ پہلے یمن کی خانہ جنگی کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ اس اتحاد نے جلاوطنی اختیار کرنے والی قیادت کی حوثی باغیوں کے خلاف حمایت کی تھی، جس کے بارے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا خیال ہے کہ وہ اس کے حریف ایران کی درپردہ حمایت کی صورت میں وہاں موجود ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تفتیش کاروں نے پہلی بار شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر عراق اور شام میں یزیدی برادری کی نسل کشی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انسانی حقوق کے کمیشن کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ یزیدی مردوں کے گلے کاٹ کر ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر اور ان کے روایتی عقائد سے انہیں دور رکھ کر مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے۔ 3,000 سے زیادہ یزیدی عورتیں اور بچے اب بھی غلاموں کے طور پر بیچے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کو جرائم کی عالمی عدالت میں لے جایا جانا چاہیے۔ اور شام کے تنازع سے متعلق ہی جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں اقوام متحدہ پر اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ شام میں امداد کی فراہمی کے عمل پر حکومت کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے حکام نے ایک ریسٹورانٹ پر چند بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا الزام لگایا ہے، جنہیں گزشتہ ہفتے ریسٹورانٹ نے آرڈر سرو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سبا ناز۔
دہلی کے حکام کی جانب سے تحقیقات کے حکم میں ریسٹورانٹ پر بچوں کے انسانی حقوق پامال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سونالی شیٹھی نامی ایک مصنفہ اپنے شوہر کی سالگرہ منانے کے لیے ان بچوں کو اس ریسٹورانٹ میں لے گئی تھیں، جہاں انہیں سروس مہیا کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور پاکستان میں کی گئی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق تحقیق میں شامل 98.5% ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ ان سے کسی نہ کسی قسم کی طبی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز کے حالیہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق لاہور کے ایک ہسپتال میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں میں سے 98.5% نے کہا کہ ان سے کسی نہ کسی قسم کی طبی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جن میں سے 19% سنگین نوعیت کی تھیں۔ 73% ڈاکٹروں نے غلطیاں اپنے سینئر ڈاکٹروں کو تو بتائیں، لیکن صرف 11% کیسوں میں مریضوں کو ان غلطیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ یہ تحقیق چلڈرن ہاسپٹل اور انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ لاہور میں کی گئی، اور اس میں 130 ڈاکٹروں نے حصہ لیا۔
اور جاپانی شہر اورایوسو میں خواتین کو ان کے بیزے کو فریز کرانے کی لاگت برداشت کرنے میں ان کی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام جاپان کی کم ہوتی شرح پیدائش کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ شہر اورایوسو ٹوکیو کے مضافات میں واقع ہے اور اس میں $850,000 اس 3 سالہ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا انوکھا ترین پروجیکٹ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کریا کریا گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کہتے ہیں کہ تورخم پر حالیہ کشیدگی کا سبب پاکستانی اقدامات ہیں۔ ان کا خصوصی انٹرویو ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ پاکستان کے لیے امریکی امداد کی مشروط منظوری پر پاکستان کہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس کی کارروائی بلا امتیاز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے صوتی پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آج پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین میں پہلے اس پاک افغان قضیے کا ذکر جو تورخم پر ایک چوکی کی تعمیر سے شروع ہوا۔ پاکستان میں متعین افغان سفیر حضرت عمر زخلوال کا کہنا ہے کہ اگر تورخم کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل نہ کیا گیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ زخلوال نے پاکستانی اعلی حکام اور فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کے ساتھ گزشتہ روز ملاقات میں کیے گئے اتفاقی رائے کے باوجود تورخم بارڈر پر کام کو بند نہیں کیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستانی حکام کا افغان سفیر کے اس بیان پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تورخم کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار خدایا نور ناصر کی تفصیلی رپورٹ۔
پاکستان میں تعینات افغان سفیر ڈاکٹر حضرت عمر زاخلوال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کو عسکری اور سول حکام سے ملاقاتوں میں تورخم میں سرحدی دروازے کی تعمیر بند کرنے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں کام جاری ہے اور اگر صورتحال یہی رہی تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ افغان سفیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستانی فوج کی اعلی قیادت کو اس بارے میں ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ زاخلوال کا کہنا ہے کہ بدھ کو پاکستانی قیادت سے ملاقات بارے بیان کو بھی پاکستان نے حقائق سے ہٹ کر جاری کیا۔ بی بی سی نے افغان سفیر کے ان الزامات کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس سے پہلے پاکستانی دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا تورخم کے سرحدی معاملے پر بات چیت جاری ہے، لیکن پاکستان سرحدی انتظام کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تمام راستوں پر دروازے بنائے گا۔
بارڈر میں کشیدگی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جو ہے دونوں سائڈ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج بات چیت چل رہی ہے اور آئی ایم شیور کہ دونوں سائڈ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی حد میں نتیجے پہ پہنچیں گے تاکہ جو سچویشن اس کو ریزالو کیا جا سکے۔
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف عموماً اور تورخم کے معاملے پر خصوصاً افغان عوام کو گمراہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ایسا کون اور کس کی ایما پر کر رہا ہے۔ ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے جمعرات کو قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تورخم سرحد پر گیٹ کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان نے کسی باہمی معاہدے یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کو گیٹ کی تعمیر کے متعلق پیش کی آگاہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ سرحدی نظام میں بہتری سے اسمگلنگ اور دہشت گردی کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان گزشتہ اتوار کی رات تورخم کے مقام پر سرحدی دروازے کی تعمیر پر جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا، جس میں اب تک ایک پاکستانی فوجی افیسر اور 2 افغان بارڈر پولیس اہلکار ہلاک جبکہ متعدد سیکورٹی اہلکار اور شہری زخمی ہو چکے ہیں اور سرحد کی بندش کی وجہ سے تجارت سمیت ہر قسم کی نقل و حمل معطل ہے۔ خدائی نور ناصر، بی بی سی اسلام آباد۔
اور افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے تورخم کی سرحد پر ہونے والی حالیہ کشیدگی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ پاکستانی اقدامات ہیں۔ یہاں لندن میں بی بی سی اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی خود مختاری کو تسلیم اور اس کا احترام کرے۔ اس انٹرویو میں ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے پہلے اس تاثر پر صدر کرزئی کی رائے جاننا چاہی کہ افغانستان کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ صدر کرزئی نے کہا،
افغانستان کسی دوسرے کے کہنے پہ یہ نہیں کرتا، جو ہوا ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بہت سالوں سے جو رن لائن پہ کوئی اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اس ناراضگی سے یہ حوادث آتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی پاکستان افغانستان کے ساتھ دوستی اور مروت اور نیکی سے سلوک کرے۔ ہم پاکستان کے عوام کی بہت شکر گزار ہیں، ابد پر شکر گزار ہیں، ہمیشہ شکر گزار ہیں، جہاں کے جہاں ہیں ہم شکر گزار ہیں، مگر جو حکومت پاکستان کر رہی ہے اس سے ہمارے عوام ناراض ہیں اور یہ کشیدگی اسی عمل کرد کی نتیجہ ہے۔
اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں یہیں برطانیہ میں چیکرز میں ایک ڈیل یا معاہدہ طے پایا تھا، اس میں آپ، حامد کرزئی صاحب اور ڈیوڈ کیمرون برطانوی وزیر اعظم اور ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری صاحب شریک ہوئے تھے۔
بالکل۔
تو جس وقت بارڈر مینجمنٹ پر بات ہوئی تھی تو کیا یہ ڈیورن لائن کا اور یہ سرحد کا معاملہ ایک طریقے سے طے نہیں پا گیا تھا؟
اس وقت کوئی دستخط نہیں ہوئی، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا۔ بات ہو گئی تھی اس وقت اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی،
ٹھیک ہے،
اور افغانستان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان ٹھیک ہے، ہمارے پڑوسی ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ بھائی بھائی ہیں، مگر اسٹریٹیجک پارٹنرشپ اس وقت ممکن ہے کہ پاکستان کی طرف سے، جو ہم سمجھتے ہیں اور ٹھیک بھی ہے، افغانستان کی طرف جو تشدد ہو رہی ہے، جو افراطیت کی وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی پالش و پرورش ہو رہی ہے اور افغانستان کی ان کی آمد آمد ہو رہی ہے، وہاں سے پاکستان سے یہ بند ہو جائے، جب ہمارے درمیان اعتماد حاصل ہو اور کشیدگی دور ہو، پھر تو اسٹریٹیجک پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے اور یہ ہم کریں گے، مگر فی الحال اور اس وقت اور فی الحال اس کی فرصت نہیں ہے۔
بات یہاں آ جاتی ہے حامد کرزئی صاحب کہ دشمن مشترکہ ہے دونوں کا،
جی،
دونوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا ایک ہی فریق ہے، تو یہ دونوں مل کر کے اس فریق کے خلاف مشترکہ جنگ کیوں نہیں کرتے؟
ہمارا بھی یہی سوال ہے، بالکل آپ نے بہت اچھا پوچھا، بالکل یہی سوال ہے۔ جب دشمن مشترک ہے، وہ روح ہے تشدد، دہشت گردی اور افراطیت، جب یہ تینوں بالکل ایک ہی ہے، آپ تین نام ہم میں نے لیا مگر ایک ہی ہے، ایک ہی عنصر ہے، ایک ہی ایلیمنٹ ہے، جب یہ ہے اور پاکستان کے لوگ بھی اس حالت سے بہت درد اور رنج میں ہیں، کتنی لوگ مارے گئے ہیں، کتنی لوگ شہید ہو گئے، کتنی بچے شہید ہو گئے، کتنا درد پاکستان نے اپنے اوپر لیا، تحمل کیا، اور افغانستان بھی اسی حالت ہو رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ تو کسی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی نے اس کو ان کو موقع دیا ہے، کسی نے ان کو دہشت گردوں کو پالا، کسی نے ان کو موقع دیا، کسی نے ان کو پیسے دیے، کسی نے ان کو ٹریننگ دی، وہ کون ہے، کہاں سے آگے ہیں یہ لوگ؟ اور ہم سمجھتے کہ انہوں نے پاکستان میں، پاکستان کی سرزمین میں اپنے لیے جگہ پالی ہے اور کوئی ان سے مدد کر رہی ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ جب یہ بند ہو جائے، اسی دن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے بہترین رابطہ برقرار ہوگا، جہان میں بے مثال رابطہ برقرار ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں۔
اچھا، یہاں
دل سے چاہتے ہیں۔
چلیں، میں نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی۔ یہ ڈیورن لائن کا معاملہ یہ ہے کیا؟ اگر یہ ہے،
بالکل ہے،
اگر ہے تو افغانستان ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اس مسئلے کو لے کر کے اقوام متحدہ میں جائے؟ افغانستان ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اس مسئلے کو لے کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے؟ لگتا ایسا ہے کہ بقیہ دنیا مانتی ہے بارڈر کے طور پر، لیکن افغانستان، مجھے امید ہے میرے سوال کا برا نہیں مانے گا،
جی جی بالکل بالکل بالکل،
وہ
آزادی سے
وہاں جائے نا، اس کو کیوں نہیں کرتا افغانستان؟
ڈیورن لائن انگریز کی استعمار اور کولونائزیشن کی نتیجہ ہے،
ٹھیک ہے،
افغانستان نے انگریز کی وہ نہیں مانی، زبردستی اور بالا دستی، اور انہوں نے اپنے لیے کچھ محفوظ جگہ رکھنے چاہے تھے، تو انہوں نے ڈیورن لائن افغانستان کے اوپر امپوز کر لیا، تحمیل کر لیا. افغانستان کے لوگوں نے 1893 سے اب تک اس لائن کو مانا نہیں، کیونکہ اس لائن نے افغانستان کو دو اسے پہ تقسیم کر دیا، اور 1947 میں پاکستان وجود میں آ گئی. وہی میراث پاکستان کو ملا. ہم پاکستان کو اس معاملے میں بلیم نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ پاکستان تم نے یہ کیا، انگریزوں نے کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ دو مسلمان پڑوسی ملکوں کے درمیان ایک کشیدگی ہوئی. اب افغانستان جتنا بھی پاکستان کے ساتھ دوست ہو، بھائی بھائی ہو، بہن بہن کی رابطے ہو، یہ جنرل لائن اس طرح کا ایک زخم ہے کہ افغان اس کو فراموش نہیں کر سکتا. تو یہ ہے ہمارے ساتھ، اور بات یہ ہے کہ پاکستان اس کو سمجھ لے اور افغانستان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ یہ جنرل کا جو لائن ہے یہ کشیدگی کے باعث نہ ہو جائے. افغانستان نے ڈیورن کو کبھی مانا نہیں، وہ نہیں مانے گا، مگر افغانستان نے ڈیورن کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی رابطہ خراب نہیں کیا، کبھی بھی جنگ یا لڑائی کی شعار نہیں دی، اور کبھی بھی اس میں انہوں نے جنگ کیا بھی نہیں، مانتی بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کے اوپر کبھی افغان حکومت نے جنگ بھی نہیں.
لیکن اس بات کا جواب نہیں آیا کہ اقوام متحدہ میں کیوں نہیں چلا جاتا افغانستان، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں
نہیں چلا جاتا؟ کہ یہ بین الاقوامی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک امپیریل لیگیسی ہے، اور اس امپیریل لیگیسی کو شاید انگریز کی حکومت اور افغانستان اور پاکستان کی حکومت حل کر سکے اور ہونا چاہیے.
اچھا چلے، میں انٹرویو کے دو حصے ہیں، پہلے میں ایک اس پہ بھی ذرا سب پوچھ لو کہ خطے میں اس وقت جو رجیم ہے حامد کرزئی صاحب، وہ افغانستان، انڈیا اور ایران کا جو ایک الائنس بن رہا ہے، کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس الائنس میں تین کے بجائے چار ہوتے اور اس میں چوتھا فریق پاکستان بھی؟
خوش آمدید، بالکل ٹھیک ہے، بالکل آئیے، پاکستان کو آنا چاہیے، اور چار جانب وہ اگر ہو جائے تو ہم بہت خوشی سے مانگ لیں گے. پاکستان نہیں مانتا، پاکستان کہتا ہے کہ بھارت کی انڈیا کے افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ٹریڈ نہ ہو، کوئی تجارت نہ ہو، اور انڈیا سے افغانستان کو اور پھر سینٹرل ایشیا کو انڈیا کو ایکسس نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. اسی لیے اگر پاکستان یہ مان لے کہ انڈیا کے ایکسس ہو افغانستان کو اور پھر سینٹرل ایشیا کو افغانستان کو، ہم بہت تیزی سے پاکستان کے ساتھ چار جانبہ کریں گے، اور انڈیا بھی میں مطمئن ہوں، شور ہوں، اس میں خوش ہوگا اور آئیں گے.
چلے، چونکہ انڈیا کی بات آ گئی ہے تو اسی پہ پھر میں بات کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں. انڈیا کا افغانستان میں رول کس قسم کا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان انڈیا کے افغانستان میں رول پر چی بچی ہوتا ہے
بے وجہ. یہی بات ہے ہمارے درمیان جو ہم نہیں سمجھتے. اگر پاکستان یہ مانتا ہے کہ افغانستان ایک مستقل مملکت ہے، ایک مستقل سوورنٹی ہے، اگر پاکستان خود انڈیا کے ساتھ بات چیت کرتی، ڈھیلی جاتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر صاحب، اور انڈیا کے پرائم منسٹر کو دعوت دیتے پاکستان آنے کو، بڑی خوش آمدید کہتے، ہم کیوں نہ کریں؟ اگر آپ کو پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ اگر پاکستان کی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ اسی بات پر ہم بہت ناراض ہوتے ہیں. اور یہ ناراضگی بہت اندرونی ہے، بہت عمیق ہے. ہم وہ دولت ہے افغانستان کہ اپنی آزادی کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. انگریز کو نہیں مانا، سوویت یونین کو نہیں مانا، اب دیکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر ایسا ایک ملت کے ساتھ جو اور کچھ نہیں رکھتا ہے، بس صرف ان کا وہی افتخار ہے آزادی کا اور اس راستے میں قربانیوں کا، کروڑوں قربانی دے. اور پھر پاکستان آئے اور ہم کو کہہ دے کہ اب بھارت کے ساتھ تعلقات نہ رکھ دیں. کیوں نہ رکھ دیں؟ بھارت ہم کو پیسے دیتے ہیں بہت بڑے، وہ بھارت کوئی ثروت مند وہ نہیں ہے، بھارت بھی ایک فقیر لوگ ہے. ابھی تک وہ ڈونر کنٹری نہیں، مگر اس فقیر دولت نے افغانستان کو اپنی فقیری سے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کر دیا کسی اور نے نہیں کیا. پیسے دیے ریکنسٹرکشن کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ہزاروں نوجوان افغانستان کے ادھر تعلیم یافتہ ہو گئے اور ہمارے ساتھ دل سے دوستی کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طرح ہمارے ساتھ دل سے دوستی کرے اور ہم ہزار بار دل سے دوستی پاکستان کے ساتھ کریں.
میں نے بہت دھیان سے سنی آپ کی بات جو آپ نے بھارت کے لیے کہی. پاکستان کا آج سے تعلق نہیں ہے افغانستان سے. اس وقت افغانستان کی 10% آبادی پاکستان میں رہتی ہے.
اچھی بات ہے.
پشتون وہاں کے تیسری نسل وہاں پر ہو گئی،
بالکل ہو گئی.
اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے دوسرے نمبر کا، اس میں انتہائی بڑی تعداد جو ہے پشتون کا ہے.
جی بالکل،
ان کی ہے وہاں.
ٹھیک بات ہے.
تعلیم ہو، تربیت ہو، وہ حق کرکٹ ہو، اس سے لے کر کے دوسری جگہ پاکستان تو یہ سب بہت پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے. یہ رکاوٹ
شکر گزار ہے، بہت ممنون ہے پاکستان نے، پاکستان کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت مہربانیاں کر دی. پر ایک جگہ پہ، ایک حصے پہ، ایک سیاست سے ہم ناراض ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش کہ افغانستان ان کی زیر اثر رہے یا افغانستان میں ان کا ایسا اثر رسوخ ہو تاکہ افغانستان پاکستان کی وہ نقطۂ نظر سے چلے اور ان کی سیاست قبول کر دے. اور اگر پاکستان کہے آج بھارت کے ساتھ رابطہ نہ کرو، ہم کہیں ٹھیک ہے، اور کل پاکستان کہے پھر کل ایران کے ساتھ نہ کرو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور دوسرا دن کہتے ہیں یورپ کے ساتھ نہ کرو، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. دونوں دیش، دونوں سرزمین مستقل ہے، بائی ہے، اور اسی طرح کی بہترین دوستی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں.
یہاں جب بات یہ آ گئی کہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں،
جی بالکل حاضر ہے، دل سے حاضر ہے.
کوئی حل تجویز نہیں.
تجویز یہ ہے کہ افراطیت کی ہم دونوں سامنا کریں، حقیقی کوشش کریں، اور اگر حقیقی کوشش کریں بند ہو جائے گا، دونوں افغانستان اور پاکستان پر امن ہو جائیں گے، لوگ اس حوادث سے نہیں مر جائیں گے. دوسرا، پاکستان یہ مان لے کہ افغانستان ایک سوورن مستقل ملک ہے، اس کو عزت کر دے، اور ہم پاکستان کی اسی طرح عزت کریں گے اور پاکستان کے ساتھ ایسا دوستی کریں گے کہ تاریخ میں بے مثال ہو. ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کیا ہے، بے مثال دوستی کریں گے پاکستان کی. یہ ہمارے دل کی بات ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم سائے ہیں، پڑوسی ہیں، ضرور کریں گے. مگر پاکستان ہم کو یہ نہ کہے کہ آپ بھارت کے ساتھ دوستی نہ کرو. کیوں نہ کریں؟ ہم ضرور کریں گے. بھارت کو دوست مانگتے ہیں، ہم کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے اور ہم اس سے خوش ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آج، کل اور پرسوں تورخم پر کشیدگی تھی بہت زیادہ، اسی لیے میں کل جاؤں گا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس ان کی صحت پوچھنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے. ہم ان کی صحت بھی پوچھیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ بھائی خدا کے لیے جلد از جلد اس کشیدگی کو آئیں بند کر دیں. پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں کو سلام، دل سے سلام.
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی سے، جن کا کہنا تھا کہ افغان قوم نے کبھی کسی کا تسلط تسلیم نہیں کیا ہے اور پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کی آزادی اور حاکمیت کا احترام کرنا چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہو سکیں۔ ان کا یہ انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں تورخم پر کشیدگی کے بارے میں دوسری خبریں اور آرٹیکل بھی شائع کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک دلچسپ عنوان ہے، تناؤ تورخم سے نکل کر سوشل میڈیا پر آ گیا۔ اس مضمون میں بی بی سی اردو کے قارئین اس وقت سب سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، یعنی یہ خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے ہماری ویب سائٹ پر۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
سری لنکا نے آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو ڈبلن میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں 304 رنز کا ہدف دیا ہے۔ دنیش چندیمل نے سینچری سکور کی ہے۔ کپتان اینجلو میتھیوز 48، داسن چناکا 42، مینڈس 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کھیلوں میں ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے واڈا کے صدر سر کریگ ریڈی نے کہا ہے کہ روس میں اینٹی ڈوپنگ کے اہلکاروں کو ایتھلیٹس کے خون کے نمونے لینے سے روکنا اور سیکورٹی ایجنسی کے اہلکاروں کو دھمکیاں دینا ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ جبکہ اسی ہفتے ایتھلیٹکس کی گورننگ باڈی روس کی اولمپکس مقابلوں میں شمولیت کے بارے میں فیصلہ دینے والی ہے۔ واڈا کی رپورٹ کے مطابق نومبر کے بعد سے اب تک 6 ماہ کے عرصے میں اینٹی ڈوپنگ کے حکام کو روس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں ادویات کے ٹیسٹ کے لیے کیے گئے نمونوں کو تبدیل کیا گیا ہے اور پچھلے 4 ماہ میں 736 افراد کے ٹیسٹ کے لیے کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ فٹ بال کے یورو 2016 مقابلوں کے دوران انگلینڈ اور روس کے فینس کے درمیان تصادم کے کیس میں روس کے 3 فٹ بال فینس فرانس کے شہر مارسے کی ایک عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے 20 مزید فینس جو پولیس کی حراست میں ہیں انہیں پیر کے روز فرانس سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جبکہ یوئفا نے دونوں ممالک کی ٹیمز کو خبردار کیا ہے کہ تشدد کے واقعات جاری رہنے کی صورت میں انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی چیمپئن شپ میں گروپ سی میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ شمالی آئرلینڈ اور یوکرین کے درمیان اور دوسرا جرمنی اور پولینڈ کی ٹیمز کے درمیان ہے۔ کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج پہلا کوارٹر فائنل میچ امریکہ اور ایکواڈور کی ٹیمز کے درمیان ہے، جبکہ کل دوسرا کوارٹر فائنل کولمبیا اور پیرو کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جرمنی کے شہر ہالا میں جاری جیری ویبر اوپن میں روجر فیڈرر، ڈومینک تھیم، ڈیوڈ کوفن اور فلپ کال شائبر دوسرے راؤنڈ کے میچز کھیل رہے ہیں۔ ادھر برمنگھم میں ہونے والے ایگون کلاسک کے دوسرے راؤنڈ میں ہیدر واٹسن، اینجلیک کیربر، پیٹرا کیویٹووا اور کارلا سوارز نوارو دوسرے راؤنڈ کے میچز کھیلیں گی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ اور فرانس میں ہونے والے یورو 2016 فٹ بال مقابلوں میں انگلینڈ اور ویلز کے درمیان اب سے کچھ دیر قبل ختم ہونے والے میچ میں انگلینڈ نے ویلز کو 1-2 سے شکست دے دی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ اپنے صوتی پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی سنیں گے۔ اس وقت خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان میں تعینات افغان سفیر نے پاکستانی فوج کے سربراہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر تورخم سرحد پر گیٹ کی تعمیر کا معاملہ بات چیت سے حل نہ ہوا تو وہ استعفیٰ دے کر حقائق کو منظر عام پر لے آئیں گے. ادھر پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس نے تعمیراتی کام میں کسی باہمی معاہدے یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تفتیش کاروں نے پہلی بار شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر عراق اور شام میں یزیدی برادری کی نسل کشی کرنے کا الزام لگایا ہے. برطانوی پارلیمان کی لیبر ممبر جو کاکس شمالی انگلینڈ میں دو افراد کی لڑائی کے دوران گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئی ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے. اور امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان برینن کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تعداد اس وقت اس سے بھی زیادہ ہے جتنی القاعدہ کے جنگجوؤں کی تھی جب وہ بہت طاقتور تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. امریکی سینٹ نے منگل کے روز قومی دفاعی اخراجات کے جس نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن بل کی منظوری دی ہے اس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کے لیے $80 کروڑ کے نئے مجوزہ فنڈ کو بھی شامل کیا گیا ہے. تاہم پاکستان کے لیے اس امداد کا کچھ حصہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے. اس کے جواب میں پاکستان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی تمام شدت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہے. مزید تفصیل اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر کی اس رپورٹ میں.
امریکی سینٹ کے اس بل کے نتیجے میں پاکستان کو $80 کروڑ مل جائیں گے جس میں سے $30 کروڑ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط ہوں گے. لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے آپریشن ضرب عضب کے تحت ہر قسم کے دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہے اور اگر یہ کارروائیاں بلا امتیاز نہ ہوتیں تو ان کے وہ مثبت نتائج برآمد نہ ہوتے جو کہ ہوئے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا:
یہ بات ہم نے ہمیشہ سے کہی ہے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ضرب عضب جو آج سے 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا اس کے تحت ہم نے بلا امتیاز, میں پھر ریپیٹ کروں, بلا امتیاز جو ہے وہ ایکشن لیا ہے. اگر ہم نے بلا امتیاز ایکشن نہ لیا ہوتا تو یہ جو اتنے سکسیس ہوئی نہ ہوئی.
ماضی میں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں مدد کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈ سے رقم ادا کی جاتی رہی ہے اور اس مد میں امریکہ نے پاکستان کو گزشتہ 3 برس کے دوران $3 ارب سے زیادہ ادا کیے ہیں. واضح رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ عرصہ سے سرد مہری کا شکار ہیں اور 21 مئی کو پاکستانی علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد صورتحال مزید خراب ہوئی ہے. تعلقات میں بہتری کے لیے حال ہی میں اعلیٰ سطح کے امریکی وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور پاکستان کی سویلین قیادت نے اس وفد کے ارکان پر واضح کیا تھا کہ ڈرون حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیدا ہونے والی سرد مہری ختم کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے. خدائے نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان سیکیورٹی انہانسمنٹ آتھورائزیشن نامی اس فنڈ کی تفصیل بتانے کے لیے نامہ نگار برجیش اپادھیا اس وقت واشنگٹن سے ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. برجیش, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نیا فنڈ ہے کیا؟
دیکھیں, امریکی سینٹ نے ابھی نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن بل پاس کیا ہے جس میں امریکہ کا جو پورا دفاع بجٹ ہوتا ہے, پورا ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے, اس کی بات ہوتی ہے اور اسی کے تحت پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں مدد کرنے کے لیے $800 ملین یعنی $80 کروڑ کی رقم مہیا کی گئی ہے. لیکن اس میں سے $30 کروڑ جاری کرنے پر ایک شرط لگائی گئی ہے کہ اگر امریکی وزیر دفاع یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ کانگریس کو کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے مطمئن ہے تبھی یہ $30 کروڑ جاری کیے جائیں گے. یہاں یہ بتانا اہم بھی ہے کہ اس کے پہلے ایوان نمائندگان میں اسی طرح کا ایک بل پاس ہوا تھا جس میں پاکستان کو $900 ملین یعنی $90 کروڑ دینے کی بات ہوئی تھی, لیکن اس میں $45 کروڑ کو حقانی نیٹ ورک کے شرط سے باندھ کر رکھا گیا تھا. اوباما انتظامیہ نے ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں ہی جگہ ان شرطوں کو ہٹانے کی پیروی کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے دو طرفہ رشتوں میں بے وجہ پیچیدگی پیدا ہوگی. لیکن جو سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے جو سربراہ ہیں سینیٹر جان مکین, جو یہ بل لے کر کے آئے تھے, انہوں نے اسے منظور کرنے سے انکار کر دیا.
برجیش, اس سے پہلے کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے نام سے ایک امداد ملتی تھی پاکستان کو امریکہ کی طرف سے, تو اس فنڈ میں اور یہ جو نیا فنڈ ہے اس میں کیا مختلف ہے, کتنا فرق ہے؟
دیکھیں کولیشن سپورٹ فنڈ افغانستان اور افغان پاکستان سرحد پر دہشت گردی کے خلاف امریکی فوج کو مدد کرنے میں جو پاکستان کہتا تھا کہ اس نے خرچ کیا ہے وہ پیسہ اسے ایک طرح سے واپس لوٹایا جاتا تھا ریمبرس کیا جاتا تھا اب جبکہ زیادہ تر امریکی فوج افغانستان سے لوٹ رہی ہے تو کولیشن سپورٹ فنڈ اس سال کے 30 ستمبر کو وہ بند کر دیا جائے گا لیکن گزشتہ مہینوں میں پاکستان امریکہ سے گزارش کرتا رہا ہے کہ اس فنڈ کو کسی اور نام سے ہی لیکن جاری رکھا جائے کیونکہ پاکستان ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف ایک طرح سے فرنٹ لائن پر کھڑا ہے اور یہ امریکہ کے بھی حق میں ہوگا کہ یہ جاری رکھا جائے تو اب سینٹ نے پاکستان سیکیورٹی انہانسمنٹ آتھرائزیشن کا نام دے کر یہ رقم مہیا کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے لیے جو رقم مہیا ہوتی تھی اس سے کم ہے اور اس کے علاوہ یہ کافی حد تک پاکستان کے اندر دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہے لیکن یہ شرط بھی ہے ساتھ میں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ زمینی سطح پر بات چیت اور دوسرے معلومات کے تبادلے کے لیے راستہ کھلا رکھے.
اچھا برجیش, بظاہر تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کو امداد دی جا رہی ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ کچھ نتی ہے, کچھ جڑا ہوا ہے؟
دیکھیں جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ کافی حد تک پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی اور اس سے جڑے جو مسائل ہیں اس کے لیے ہے. اب تک والا جو تھا وہ افغانستان سے سیدھے طور سے متعلق تھا لیکن کانگریس نے یہ واضح اس بار کیا ہے کہ افغانستان میں استحکام کے لیے جو ان کی توقعات ہیں پاکستان سے انہیں وہ درکنار کر رہے ہیں. سو دوسری جو اہم بات ہے کہ پہلے وزیر دفاع امریکہ کے قومی سیکیورٹی کا نیشنل سیکیورٹی کا حوالہ دے کر یہ جو شرط ہے اسے درکنار کر سکتے تھے, جسے ہم ویور کہتے ہیں, ویور دے سکتے تھے وہ, لیکن اب انہیں باقاعدہ یہ سرٹیفائی کرنا ہوگا کہ حقانی نیٹورک کے خلاف کاروائی ہوئی ہے. دوسری بات کانگریس نے یہ بھی واضح کی ہے کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات بنائے رکھنا چاہتا ہے اور اس لیے بھی یہ امداد اہم ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ اس کا پورا کا پورا فوکس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اندرونی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے ہے.
اچھا یہ تو ہوئی بات, لیکن یہ بتائیے کہ اب سینٹ کی منظوری کے بعد کیا یہ بات ختم ہی ہے, فائنل ہے, یا کچھ اور سٹیجز بھی ہیں, کچھ اور مرحلے بھی ہیں؟
دیکھیں ابھی کچھ اور اس میں مرحلے ہیں. ابھی ایوان نمائندگان نے اس معاملے پر اپنا بل پاس کیا اور سینٹ نے اپنا بل پاس کیا جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے. اب یہ دونوں کانگریس کی کانفرنس کمیٹی ایک طرح سے ان دونوں بلز کو جوڑ کر ایک ساجھا بل تیار کرے گی جسے پھر سے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں پاس ہونا ہوگا, اور عام طور پر مانا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ مشکل نہیں آتی ہے, اور تب پھر صدر اوباما کے دستخط ہوں گے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں فی الحال ابھی کچھ مہینے لگ سکتے ہیں.
برجیش, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور واشنگٹن سے اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبہ سندھ میں میئر اور ڈپٹی میئرز کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف آج متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہو جانے والے چاروں اراکین کے متبادل کے لیے ہونے والا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا ہے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار حسن کاظمی.
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی اراکین کی مدت ملازمت ختم ہونے کو بنیاد بنا کر مقامی حکومتوں کے انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا. الیکشن کمیشن کے مطابق کیونکہ الیکشن کمیشن نامکمل ہے اس لیے ملک میں کسی بھی قسم کا انتخابی عمل ممکن نہیں. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ نے آج کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا. ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ سارا عمل ہی انتہائی مایوس کن ہے.
جب الیکشن کمیشن مکمل تھا تو ایک 3 تاریخ کا نوٹیفیکیشن اور ایک 9 تاریخ کا نوٹیفیکیشن اس مکمل الیکشن کمیشن نے نکالا ہے نا, تو اب جب وہ نکال لیا اور وہ 12 تاریخ کو ریٹائر ہو گئے ہیں اور 15 تاریخ کو ایک الیکشن کمشنر اکیلے اس کو وڈرا کر لیتا ہے, اور جو کہ پوری مکمل جب الیکشن کمیشن مکمل تھا اس میں 4 ججز بھی تھے, ان سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا اور یہ نوٹیفیکیشن نکالا, تو ایک الیکشن کمشنر کیسے وڈرا کر لیتا ہے؟ اگر وہ وڈرا کرنے کے پاور رکھتا ہے تو پھر الیکشن کرانے کی بھی پاور رکھتا ہوگا. میرے خیال میں تو اگر سارے ججز ہوتے تو وڈرا ہوتا تو سمجھ میں آتی ہے بات.
دوسری جانب الیکشن کمیشن کے اراکین کے انتخاب کے لیے آج ہونے والا حکومت اور حزب اختلاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس حکومت کی جانب سے بغیر کوئی وجہ بتائے کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے آج ہی کے دن قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق نے اراکین الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کی ایک بار پھر تشکیل نو کی اور شاہ محمود قریشی اور پرویز رشید کو کمیٹی میں میں شامل کیا گیا، جبکہ اس سے قبل ایاز سومرو کی جگہ نواب یوسف تالپور اور کیپٹن صفدر کی جگہ زاہد حامد کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کے چاروں اراکین اور چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے۔ آج کمیٹی کا اجلاس منسوخ ہونے پر تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے شدید احتجاج بھی کیا۔
میں اور دیگر ممبران آج وہاں کمیٹی روم نمبر 5 میں موجود تھے، انتظار کر رہے تھے کہ میٹنگ ہوگی۔ یک لخت اطلاع آئی کہ میٹنگ کینسل ہو گئی، کوئی جواز نہیں، کچھ پتہ نہیں، کوئی ہمیں ان رائٹنگ نہیں بتایا گیا، اور پھر ہمارے بیٹھے بیٹھے ہمارے اصرار پر، ہمارے احتجاج پر ایک پھر نیا ایک نوٹیفیکیشن لایا گیا اور کہا کہ اب میٹنگ صبح ہوگی۔ معلوم نہیں کہ میٹنگ کینسل کیوں ہوئی، حکومت کے کوئی نمبرز میں فرق تھا یا ابھی ان کے چیئرمین شپ پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کل اس پہ پوچھیں گے کل جب اجلاس ہوگا۔
انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا، لوگوں نے درخواستیں جمع کرا دی، آج خبر آئی ہے کہ وہ ملتوی کر دیے گئے۔ کیوں جی؟ الیکشن کمیشن نامکمل ہے۔ جب اعلان کیا گیا تھا، جب شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا، کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ 10 جون کو الیکشن کمیشن کے ممبران ریٹائر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔
پاکستان میں عدالت عظمیٰ کے حکم کے بعد گزشتہ سال کی آخری سہمائی میں ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا، تاہم 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو اختیارات منتقل نہیں کیے جا سکے، کیونکہ انتخابی عمل ہی اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اور اب آپ کی بات۔
سیروین کے تمام سننے والوں کو آپ کی بات کے پروگرام میں صبر احمد کا سلام۔ شروعات کرتے ہیں امریکہ کے شہر اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب پر حملے کے بارے میں ہمارے سامعین کی رائے سے۔
میں اسد علی سور ہوں۔ زیادہ جو ٹریجک بات ہے وہ یہ کہ اس میں پھر جو ملوث ہے وہ شخص، ایک مسلمان کا نکلنا، وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی سوچنے کا وقت ہے کہ آخر ایسے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں وہ کیوں اس کو مذہب کے نام پہ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کا کام ہے ایسی چیزوں کو دیکھنا، ایسی چیزوں کی اتنے واضح الفاظ میں مذمت کرنا۔
میں سے بات کر رہا ہوں جو دہشت گردی کو کیا ہوا تھا کل امریکہ میں، بہت افسوسناک ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہے، بہت مثبت افسوس لوگوں کے لیے۔
میرا نام ظہیر احمد ہے۔ یہ ایک انفرادی فیل تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
حکومت پاکستان کے لیے صبح سندھ سے خالد بلوچ کا پوچھا گیا سوال سنیے۔
ٹنڈ والا یار سے، یہ پاکستان کا ابھی بجٹ پیش ہوا ہے، بڑے بڑے تقریرا چل رہے ہیں میڈیا پر اور ادھر ادھر کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے تنخواہیں بڑھائے، ہم غریب لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت کھاتے ہیں، ہمارے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور لائٹ روڈ اور دنیا کی سہولتیں کیا کیا ہوتی ہیں، ہم پورے دن محنت مزدوری کر کے ابھی جو ہے اپنے بچوں کے گزارے پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں، تو حکومت نے ہمارے لیے کچھ رکھا ہے یا یہ اپنی بھاگ دوڑ میں پورے ہیں؟
یہ اگلی کال بھی صبح سندھ ہی سے ہے اور ہمارے یہ سامع وزیر تعلیم کے لیے اپنا پیغام بھیج رہے ہیں۔
میرا نام دولت خان ہے، میں شہر رجحان مزاری سے بات کر رہا ہوں۔ میری وزیر تعلیم سے ریکویسٹ ہے، ہمارے ملک کو بننے کے بعد 70 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے ناخوانگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میری وزیر تعلیم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول دے۔ اور
انہوں نے تو وزیر تعلیم سے اپنے علاقے میں اسکول کی تعمیر کی درخواست کی۔ یہ اگلا پیغام بھی صبح سندھ سے۔ اس ہفتے تو لگتا ہے صبح سندھ سے ہمیں کافی کالز موصول ہوئی ہیں اور ہمارے یہ سامع اسکول میں پڑھاتے ہیں اور استاد ہیں اور حکام کے لیے اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔
میرا نام عبدالعزیز بلوچ ہے، گوڑا تعلقہ چمن ضلع ٹنڈولا سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ کہ گورنمنٹ میں نے سندھ نے جو ابھی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں بڑھایا ہے، اس سے نظر ثانی کرے، یہ تو ہمارا خرچہ بھی نہیں نکل دیتے شن ڈرائیور ہوں، ہماری تنخواہ 10% بڑھائی ہوئی ہے۔ آصف زردہ بن صاحب، بلاول پٹو زردہ صاحب کو کہتا ہوں ہماری تنخواہ سے بنگالوں کی بڑھائی جائے۔
صبح پنجاب کے ضلع لیا کے ایک رہائشی اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے کیا سوال کر رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔
صبغت اللہ، میرا سوال ہے، فنی تعلیم کا اجرا کیا اور لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے کے لیے مجبور کیا اور اپنے نام پر سی ایم پروجیکٹ یعنی چیف منسٹر پروجیکٹ کا اجرا کیا اور جو لوگوں نے داخلہ لیا और हमारी अब 8 महीने की तालीम फनी तालीम मुकम्मल हुई और हमारे असातिज़ा ने कहा कि पाक सेना रहदारी मनसूबा जो है उस पर आपको नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जनूबी पंजाब के लोगों के साथ ये ज्यादती क्यों है, बरह मेहरबानी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू ना कराएं जो आपके पास वसायल ही नहीं है।
वजीर आला पंजाब ही से मुखातिब एक और सामी की कॉल।
राजनपुर से खालिद बात कर रहा हूँ। मेरी वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि पंजाब वालों को उनकी पंजाबी जबान का हक कब दिया जाएगा और अंग्रेजी तो लाजमी है लेकिन पंजाबी जबान को भी उसका हक दिया जाए और मैट्रिक तक लाजमी करार दिया जाए।
ये तो थे साहिल जो कि वजीर आला से पंजाबी जुबान को स्कूलों में पढ़ाने की दरख्वास्त कर रहे थे। चलिए सुबह पंजाब के शहर चकवाल से बीबीसी उर्दू से पूछे गए सवाल को सुनते हैं।
मेरा नाम असद है। मेरा सवाल ये है कि सुहेल हलीम का ताल्लुक पाकिस्तान से है इंडिया से है?
असद साहब, नामा निगार सुहेल हलीम का ताल्लुक इंडिया ही से है। नई दिल्ली में रहते हैं और बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए इंडिया से रिपोर्टिंग करते हैं। ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा से बीबीसी उर्दू के लिए पूछा गया अगला सवाल शामिल करते हैं।
सदर दिन से बात कर रहा हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जो खत लिखे जाते हैं उनका तरीका बताइएगा।
जनाब, बीबीसी उर्दू को खत भेजने के तरीके के बारे में आपने पूछा है तो आप अपना खत हमें हमारे पोस्ट बॉक्स नंबर 3101 GPO इस्लामाबाद पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही सबर अहमद को दीजिए इजाजत अपनी राय का इजहार करने के लिए। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
रईनियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, बीबीसी इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना दीजिए।
सैरबीन, आप बीबीसी की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वस्ती शहर गुजरानवाला में पसंद की शादी करने पर एक खातून ने अपनी बेटी को गला काटकर हलाक कर दिया है। मुकामी पुलिस का कहना है कि 23 साला मुकद्दस ने 3 साल कबल इलाके के एक रिहायशी तौसीफ से अदालत जाकर पसंद की शादी की थी जिसका मुलजिमा आमना बीबी को दुख था। तफसील इस्लामाबाद से नामनिगार शहजाद मलिक की जुबानी।
मुकामी पुलिस के मुताबिक मकतूला मुकद्दस अपनी 2 साल बेटी को हिफाजती टीके लगवाने के लिए अपनी सास के हमरा मुकामी हस्पताल गई थी कि इस दौरान मुकद्दस की वालिदा मुलजिमा आमिना बीबी अपनी छोटी बेटी सदफ के हमरा वहां पर पहुंच गई। मुलजिमा ये कहकर मुकद्दस को अपने घर ले गई कि शादी के बाद उसके भाई उससे सख्त नाराज हैं, तहम उसने उन्हें समझा लिया है और अब वो उससे सुलह करने को तैयार हैं। थाना अरूप के इंचार्ज गोहर जमान भट्टी ने बीबीसी को बताया कहले इलाका के मुताबिक वकुआ से पहले दोनों माँ बेटी के दरमियान तलख कलामी भी हुई, ताहम अहले इलाका के बकौल उन्होंने इस मामले में इसलिए मुदाखलत नहीं की क्योंकि ये उनका घरेलू मामला था। पुलिस के मुताबिक मुकद्दस को कत्ल करने से पहले मुलजिमा ने अपनी छोटी बेटी सदफ और बेटे अदील के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसे जमीन पर लटाकर उसका गला तेज धार आले से काट दिया जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि मुलजिमा आमना बीबी और उनके बच्चे ईंटों के एक भट्टे पर काम करते हैं जबकि मकतूला का खामंद और उसके दीगर रिश्तेदारों का जरिया मुआश भी मेहनत मजदूरी ही है। वकुआ के बाद मुलजिमान जाय हादसा से फरार हो गए और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, तहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वाजे रहे कि गुज़श्ता चंद रोज में पसंद की शादी करने पर 4 खवातीन को मौत के घाट उतारा जा चुका है जिस पर सिविल सोसाइटी के अलावा अरकान पार्लियामेंट ने भी तशवीश का इजहार किया है और इस बारे में मुनासिब कानून साजी का भी मुतालबा किया गया है लेकिन अभी तक इस बारे में کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب ایک عالمی خبر۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے تحقیقاروں نے پہلی مرتبہ شام اور عراق میں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم پر یزیدیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے۔ کمیشن کے مطابق 3,000 سے زیادہ یزیدی مرد، عورتیں اور بچے اب بھی دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں اور انہیں جنسی غلاموں کے طور پر بیچا جا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاملے کو جرائم کی عالمی عدالت میں بھیجا جائے، کیونکہ اب ان کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے تحقیق کاروں نے پہلی بار شام اور عراق میں سرگرم دولت اسلامیہ گروپ پر یزیدی برادری کی نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ یزیدی مردوں کو ذبح کر کے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے اور ان کے روایتی عقائد سے روک کے اس برادری کو تباہ کرنے کی کوششوں میں ہے۔ شام میں عالمی تحقیقاتی کمیشن کے چیئرمین پاولو پنہیرو نے جنیوا میں نیوز کانفرنس کا آغاز اس بات کے ساتھ کیا کہ اگست سن 2014 میں عراق کے صوبہ سنجار میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے کنٹرول کے بعد وہاں یزیدی برادری کے ساتھ کیا ہوا۔
سنجار کے پہاڑ پر حملے کے تقریباً 2 سال بعد بھی ان لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اس سب پر سخت اقدامات لے۔ وہاں شام میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ یزیدی بچوں اور عورتوں کے لیے کوئی ریسکیو آپریشن بھی شروع نہیں کیا گیا۔
کمیشن کے چیئرمین نے مزید بتایا کہ اب بھی 3200 سے زیادہ یزیدی خواتین اور بچے دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ شام میں ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کو جنسی غلام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض صرف 9 سال کی ہیں۔ انہیں 15 دفعہ بیچا جاتا ہے۔ وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں ہولناک جنسی اور جسمانی تشدد برداشت کرتی ہیں۔ فرار ہونے کی کوشش کرنے والی خواتین کو صفاکانہ طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کا گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ 7 سال سے بڑے لڑکوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر کے دولت اسلامیہ کے کیمپوں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ نظریاتی پروپیگنڈا پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ یزیدیوں کی مدد کے لیے عالمی طاقتوں کی جانب سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔
فیملیز ویئر سیپریٹ بائی فورس، مین اینڈ بوائز اوور 12۔
خاندانوں کو جبری طور پر الگ کر دیا گیا۔ 12 سال سے بڑے تمام نوجوان مردوں اور نو عمر لڑکے جنہوں نے مذہب تبدیل کرنے سے انکار کیا، انہیں موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اکثر ان کی بیویوں، ماؤں اور بہنوں کی آنکھوں کے سامنے۔ عورتوں اور بچوں کو زبردستی بسوں میں ڈال کر عراق اور شام میں مختلف مقامات پر ملکیت کے طور پر بازاروں میں فروخت کر دیا گیا۔
کارلا ڈیل پونٹے روانڈا اور یوگوسلاویا کے لیے جرائم کی عالمی عدالت کے ٹریبیونل کی چیف پروسیکیوٹر تھیں۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ ان کے پاس پہلے ہی یزیدیوں کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو عالمی عدالت کے سامنے لایا جانا چاہیے۔
ہم نے باقاعدہ تحقیقات کرائی ہیں، اور ایک سابق پروسیکیوٹر کے طور پر مجھے خوشی ہوگی اگر میں ان کے خلاف فرد جرم کی تیاری کر پاؤں، کیونکہ ہمارے پاس کافی ثبوت ہیں اور ہم ان جمع کیے گئے ثبوتوں کا مفصل قانونی تجزیہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم مستقبل میں اسے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے استعمال میں لائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ سلامتی کونسل ایسا کرے گی، کیونکہ یہ وقت ہے کہ متاثرین کو انصاف دلوانا شروع کیا جائے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اس کیس کو جرائم کی عالمی عدالت میں بھیجا جائے، کیونکہ اب ان افراد کے مقامات، خلاف ورزیوں اور قصور باروں کے نام پر تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ واضح ہے کہ دولت اسلامیہ نے سن 2014 میں پہلی بار شمالی عراق میں یزیدی علاقوں پر قبضہ کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کی زیادتیوں سے متعلق مختلف رپورٹس سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اب پہلی بار اقوام متحدہ کی طرف سے جمع کیے گئے ثبوتوں اور شہادتوں کی بنیاد پر دولت اسلامیہ پر جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔
عراق اور شام میں یزیدیوں کی نسل کشی میں دولت اسلامیہ کے ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے ہیں، یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے محققین کا۔ تفصیل آپ نے ہماری ساتھی شمائلہ خان سے سنی۔ اور اب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن راہ نجات کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ مگر اب تک صرف 32% متاثرین ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکے ہیں. ان میں بھی بیشتر متاثرین وہاں پہلے سے آباد لوگوں کے ہاں مقیم ہیں. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ.
آج کے اس دور میں باہمی بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں درابن روڈ پر لچھرا کے قریب ایک مکان میں انصار بھی ہیں اور ہجرت کرنے والے متاثرین بھی. اس مکان میں خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد رہائش پذیر ہیں. وحید اللہ نے وزیرستان میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کی اور انہیں ایک رشتہ دار مہتاب نے پناہ دی. اب ان کی زندگی سانچی ہے. وحید اللہ کہتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں مشکل حالات بہت دیکھے ہیں.
کیوں کرو کہ ہمیں رونا آتا ہے. صحیح بات یہ کہ اگر ابھی ہم رو رہے تو آپ لوگوں کو لے کے کس طرح پٹا لے. ادھر سے نکالے میں ہم جب جاتے تو ہم رو رہے تھے, ادھر بھی ہمیں رو رہا. چونکہ یہ تکلیف دیکھو, یہ مزدوریاں دیکھو, یہ گرمی میں یہ روزے میں بہت مشکلات ہے, بہت تکلیف ہم یہ وقت گزار دے. ابھی ہم ہر رکھ دعا کرتے کہ اللہ کہے کہ میرا فیصلہ ہو جائے, ہم اپنے علاقے واپس چلے جائیں.
وحید اللہ اور مہتاب رشتہ دار ہیں. اب ان دونوں کے علاوہ دو اور بھائی بھی ان کے ساتھ اسی ایک چھوٹے مکان میں رہتے ہیں. مہتاب کہتے ہیں کہ بس وہ مل کر گزارا کر رہے ہیں, محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں.
بچوں کے لڑائی وغیرہ سے جو مشکلات تو پیش آتے ہیں, کیونکہ بچے بھی زیادہ ہوتا ہے, 8-9 بچے ہیں, اور سب آپس میں شور بھی کرتے ہیں, اس کو ڈانٹ بھی پڑتا ہے, پھر اس کے جو گھر میں جو ہوتا ہے نا جھگڑا بھی بن جاتا ہے.
حکومت کی جانب سے جنوبی وزیرستان کے متاثرین کے لیے کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ میں کوئی ایک مکان نہیں ہے, بلکہ یہاں متعدد ایسے مکانات ہیں جہاں پہلے سے آباد رشتہ دار اور دوست میزبان, جبکہ نقل مکانی کرنے والے متاثرین مہمان ہیں, اور یہ رشتہ 7 سالوں سے جاری ہے. کچھ مہمانوں نے اپنے کرائے کے مکان بھی اب حاصل کر لیے ہیں. قبائلی علاقوں میں فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والے بیشتر نوجوان تعلیم چھوڑ کر مزدوری پر مجبور ہوئے ہیں. جنوبی وزیرستان ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل افسر محمد شعیب نے بی بی سی کو بتایا کہ متاثرین کی واپسی کے لیے اب کوششیں تیز کر دی گئی ہیں, اور اس سال کے آخر تک تمام قبائلی علاقوں کے متاثرین واپس اپنے علاقوں کو چلے جائیں گے.
تو اسی طرح اس میں ساؤتھ وزیرستان ایجنسی بھی آ جاتی ہے, اور یہاں پر بھی یہ کوشش ہے کہ 2016 سے پہلے یہ سارے لوگ جو اپنے گھروں سے بے آباد ہو گئے تھے, یہ اپنے گھروں کو آباد کر لیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. ان قریب چند دنوں میں دوبارہ ان کا ایک سٹیج کروایا جائے اور دوبارہ ان کا ایک فیز کھولا جائے, تاکہ یہ جتنے بھی لوگ باقی رہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں. اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ 2016 جب ختم ہو تو یہ سارے IDPs بھی اپنے گھروں کو بحفاظت چلے جائیں.
ان کا کہنا تھا کہ کوئی 72,000 رجسٹرڈ خاندان اور کوئی اتنی ہی تعداد میں غیر رجسٹرڈ متاثرین نے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پناہ حاصل کی ہے.
پہلے آپریشن راہ نجات سٹارٹ تھا, پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب. اب چونکہ یہ سارا علاقہ مکمل طور پر پرامن ہو چکا ہے, یہاں پہ دہشت گرد ملیٹنٹس بالکل ختم ہو چکے ہیں, تو اس لیے اب جو مرحلہ ہے یہ بہت زیادہ تیزی سے جاری ہے. بالکل جی محفوظ ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ بخوشی جا سکتے ہیں, اور ہم جتنے بھی مختلف ادارے ہیں وہ آتے ہیں اور بالکل بحفاظت ادھر جاتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 32% افراد ہی واپس جا سکے ہیں. جنوبی وزیرستان کے متاثرین کا طویل ترین عرصہ ہے, اور ان کے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ انتہائی سست روی کا شکار ہے. شمالی وزیرستان کے 43% لوگ واپس جا چکے ہیں, کرم ایجنسی کے 86% اور اگزی ایجنسی کے 60%, خیبر ایجنسی کے 94% اور باجوڑ اور محمد ایجنسی کے تمام متاثرین اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں. قبائلی علاقوں میں گزشتہ 10 سالوں سے فوجی آپریشن جاری ہیں, جس سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے, ایک نسل تعلیم سے محروم رہی اور گھر بار تباہ ہوئے. کیا اتنی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں انہیں کوئی شاندار مستقبل دستیاب ہو سکے گا؟ عزیز اللہ خان, بی بی سی, ڈیرہ اسماعیل خان.
اور سروے میں شامل بیشتر رپورٹس آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی, جہاں اس وقت سے سرخی ہے, افغانستان کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہا. یہ کہنا ہے حامد کرزئی کا, جو افغانستان کے سابق صدر تھے. ان کا انٹرویو آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے سیربین میں بھی سنا. اس کے علاوہ جو فیچر اور تجزیے اس وقت سر فہرست ہیں ہماری ویب سائٹ پر, ان میں ہے سنسنی خیزی ہلڑ بازی یورو کپ 2016, اور اس کے بعد ہے رمضان میں پیپرز طالب علموں کا امتحان. تشریف لائیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر مہپارا صفدر, معاون پروڈیوسر خالد کرامت, اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
پاکستان میں تعینات افغان سفیر نے پاکستانی فوج کے سربراہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر تورخم سرحد پر گیٹ کی تعمیر کا معاملہ بات چیت سے حل نہ ہوا تو وہ استعفیٰ دے کر حقائق کو منظر عام پر لے آئیں گے. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے کسی معاہدے یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. برطانوی پارلیمان کی لیبر ممبر جو کاکس شمالی انگلینڈ میں اپنے حلقے میں دو افراد کی لڑائی کے دوران بیچ بچاؤ کراتے ہوئے گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئی ہیں. امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان برینن کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تعداد اس وقت اس سے بھی زیادہ ہے جتنی القاعدہ کے جنگجوؤں کی تھی جب وہ بہت طاقتور تھی. اور ایک فرانسیسی عدالت نے روس کے 3 فٹ بال فینس کو انگلینڈ کے خلاف میچ میں تشدد کرنے پر 2-2 سال قید کی سزا سنائی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.